میں مبلغ بنوں ذلتوں کا، خوب چرچا کروں ذلتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، امیر المؤمنین مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے کہ اللہ کریم نے جنت میں ایک درخت پیدا فرمایا ہے جس کا پھل سیب سے بڑا، انار سے چھوٹا، مکھن سے نرم، شہد سے میٹھا اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ اس درخت کی شاخیں موتیوں کی، تنے سونے کے اور پتے زبرجد کے ہیں۔ اس درخت کا پھل صرف وہی کھا سکے گا جو رسول پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ دین اسلام امن پسند، سچا، پیارا، کامل، اکمل اور مکمل مذہب ہے۔ دین اسلام اپنی لاجواب خوبیوں کی وجہ سے ہمیشہ ہر دور میں غالب رہا اور غالب ہی رہے گا۔ دین اسلام نے اپنے ماننے والوں کی دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، اخروی حوالے سے، ظاہری، باطنی، گھریلو، خاندانی، معاشی، معاشرتی تمام تر امور میں رہنمائی کی ہے۔ آج اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے گرد و پیش بعض اوقات لڑائی، جھگڑا، فتنہ، فساد، ایک دوسرے کے دست و گریبان ہونا، ایک دوسرے کو گالیاں بکنا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ لڑائی جھگڑے میں گولیوں تک کا چل جانا اور ایک دوسرے کو زخمی کرنا اور نہ جانے کس کس طرح کے معاملات پائے جاتے ہیں۔ ہمارے دین نے ہمیں جن جن امور میں جن جن چیزوں کی طرف رہنمائی فرمائی، اگر سارے کے سارے دین کے بیان کردہ ان اصولوں پر چلنا شروع کر دیں تو یہ معاشرہ امن، سکون اور سلامتی کا ایک پیکر بنا ہوا ہمارے سامنے نظر آئے۔ ہر طرف ایک محبت بھرا ماحول ہو، محبت بھری فضا ہو اور محبتیں بانٹنے کا سلسلہ ہی ہوتا نظر آئے۔ آج کے بیان میں دل جوئی کے فضائل کے بارے میں ہم سنیں گے۔ دل جوئی کی فضیلت پر احادیث طیبہ اور بزرگان دین کے اقوال بھی سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اور مزید توجہ کے ساتھ ہمیں ان ارشادات عالیہ بیان کیے جانے والے مدنی پھولوں کو سننے کی سعادت نصیب فرمائے۔ دعوت اسلامی کی اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی کتاب حکایتیں اور نصیحتیں کے صفحہ 455 پر ہے۔ ایک غریب آدمی نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ مل کر روزہ رکھا، اس کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، افطاری کے لیے خوراک کی تلاش میں وہ گھر سے باہر نکلا تاکہ کوئی ایسی صورت بن جائے کہ گھر والوں کے لیے افطار کے وقت کچھ کھانے کے لیے سامان میسر آ جائے۔ باوجود کوشش افطاری کے لیے کچھ بھی نہیں ملا. پھر وہ سناروں کے بازار میں چلا گیا جہاں گولڈ وغیرہ کی دکانیں ہوتی ہیں. اس نے دیکھا کہ ایک آدمی اپنی دکان پر قیمتی چمڑے کے ٹکڑے پر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے سامنے سونے اور چاندی کا ڈھیر لگا ہوا ہے. یہ غریب آدمی دکان میں داخل ہوا, جا کر وہ جو چمڑے پر صاحب بیٹھے ہوئے تھے ان کو سلام کیا, اور سلام کرنے کے بعد اپنی حاجت ان کے سامنے بیان کی. میں غریب آدمی ہوں, میرے گھر کے تمام افراد روزے سے ہیں, اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے تمہیں مال کی فراوانی عطا فرمائی ہے, بکثرت مال دی ہے, تو اپنے اس مال میں سے کچھ مجھے دو تاکہ میں اپنے گھر والوں کے لیے جا کر افطاری کا انتظام کر سکوں. اس نے توجہ ہی نہیں کی. اب اس نے مزید بات کی کہ دیکھو اگر تمہارے پاس ویسے دینے کے لیے نہیں ہے تو مجھے ایک درہم قرض کی صورت میں دے دو, میں تمہاری رقم تمہیں واپس کر دوں گا, تاکہ اس ایک درہم کے ذریعے میں گھر جا کر گھر والوں کے لیے کچھ کھانے پینے کا انتظام کر سکوں, تمہارے لیے دعا بھی کروں گا. یہ سب سننے کے باوجود سنار نے اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیا اور اس کی بات کی طرف توجہ ہی نہیں کی, سنی انسنی کر دی. فقیر کا دل ٹوٹ گیا, اور یہ کیفیت دیکھ کر نا وہ غریب آدمی ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. وہ وہاں سے واپس نکلے تھے تو اسی دکان والے کا ایک غیر مسلم پڑوسی وہ دیکھ رہا تھا. وہ اپنی دکان سے نکلا اور دکان سے نکل کر فقیر کے پاس, اس غریب کے پاس آ کر کہنے لگا کہ میں تجھے دیکھ رہا تھا کہ تُو نے میرے فلاں پڑوسی سنار کے پاس جا کر اس سے کوئی بات کی اور اس نے تمہیں رپلائی نہیں دیا, تمہاری طرف سے منہ دوسری طرف پھیر لیا, مجھے بتاؤ گے وہ بات کیا ہے؟ یہ غریب آدمی کہنے لگا کہ میرے گھر کے تمام افراد روزے سے, میں نے ایک درہم قرض کا سوال کیا تھا اور جا کر کہا تھا کہ ایک درہم دے دو تاکہ میرے گھر کے افراد اس ایک درہم سے کھانا خرید کر افطاری کر سکیں. اس نے دینے سے انکار کر دیا, توجہ ہی نہیں کی. یہ تھا غیر مسلم, لیکن اس کی یہ بات سن کر اس نے ایک نہیں 10 درہم نکالے اور 10 درہم نکال کر اسے دیے اور کہنے لگا کہ لو اپنے گھر والوں پر لے جا کر خرچ کرو. ادھار نہیں دیے, ویسے ہی دے دیے کہ جاؤ اور اپنے گھر والوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرو. غریب آدمی وہاں سے روانہ ہوا, دل بڑا خوش تھا, جا کر اس نے گھر والوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کیا. جب رات ہوئی وہ مسلمان سنار, وہ مسلمان زرگر جس کے پاس یہ پہلے گیا تھا, وہ سویا, خواب میں ایک بڑا عجیب منظر اس نے دیکھا. قیامت قائم ہو چکی ہے, پیاس اور مصیبت والا ماحول ہے, پیاس کی شدت میں یہ مبتلا ہے, بڑھتا چلا جا رہا ہے, بڑھتا چلا جا رہا ہے. اچانک اسے سفید موتیوں کا ایک محل نظر آتا ہے جس کے دروازے یاقوت کے ہیں. اس نے سر اٹھا کر کہا, اے اس محل کے مالک, مجھے تھوڑا سا پانی دے دے تاکہ میں اپنی پیاس بجھا سکوں. خواب میں یہ منظر دیکھ رہا ہے, اے اس محل کے مالک, مجھے تھوڑا سا پانی دے دے تاکہ میں اپنی پیاس بجھا سکوں. جب اس نے یہ آواز لگائی تو اس کے کانوں میں جواباً جو آواز آئی وہ آواز یہ تھی, کل شام تک یہ محل تیرا تھا, کل شام تک یہ محل تیرا تھا, یاد ہے تیرے دروازے پر وہ غریب آدمی آیا تھا اور اس نے ایک درہم کا سوال تو اس سے کیا تھا, تو نے اسے وہ ایک درہم نہیں دیا, تیرے پڑوسی غیر مسلم نے 10 درہم اس فقیر کو اور اس غریب کو دیے تھے, شام کے وقت یہ محل تجھ سے لے کر اس غیر مسلم کو دے دیا گیا. اس وقت اس مکان کا, اس محل کا مالک وہ تیرا غیر مسلم پڑوسی ہے جس نے اس غریب کی حاجت کو پورا کر کے اس کو 10 درہم دیے تھے. صبح کا وقت ہوا, بیدار ہوا, دل میں گھبراہٹ تھی, بے چینی تھی, یہ کیا ہو گیا, ایک درہم کی وجہ سے وہ جنتی محل مجھ سے چلا گیا, صرف ایک درہم کی وجہ سے. بس اسی بے چینی کے عالم میں وہ اپنے اس غیر مسلم پڑوسی کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا, تم میرے پڑوسی ہو,
ہمارے آپس میں بڑے اچھے تعلقات رہے. میرا تم پر حق ہے, میں تم سے ایک ضروری بات کرنے کے لیے آیا ہوں. غیر مسلم پوچھنے لگا, بتاؤ کیا حاجت ہے, کون سا ایسا کام ہے جو میں تمہارا کر سکتا ہوں؟ کہنے لگا, کل شام 10 درہم تو نے جو اس غریب آدمی کو دیے تھے نا, اس 10 درہم کے بدلے میں تمہیں 100 درہم دیتا ہوں. 10 درہم کے بدلے 100 درہم. وہ 10 درہم والی جو نیکی تجھے میسر آئی نا, وہ مجھے دے دو اور وعدہ کر لو کہ وہ 10 درہم کی نیکی میں تمہیں دیتا ہوں. اس غیر مسلم نے جب یہ بات سنی, کہنے لگا, اللہ کی قسم, تم 100 درہم کی بات کرتے ہو نا, درہم چاندی کا سکہ ہوتا ہے, دینار سونے کا سکہ ہوتا ہے. تم درہم نہیں, 1,00,000 دینار بھی اگر مجھے دو نا, تو بھی میں نیکی وہ تمہیں دینے کے لیے تیار نہیں. 1,00,000 دینار نہیں, 1,00,000 سونے کے سکے بھی دو, تو بھی وہ نیکی تمہیں دینے کے لیے تیار نہیں. جب اس نے یہ بات سنی, اور اس کے بعد غیر مسلم نے جو جملہ کہا نا, وہ جملہ یہ تھا, تم یہ چاہتے ہو کہ وہ محل جو مجھے دیا جا چکا ہے, وہ محل مجھ سے واپس تمہاری طرف چلا جائے. ایسا نہیں ہو سکتا. اب اس کے لیے ایک اور حیرت والی بات تھی کہ پہلے تو معاملہ تھا صرف نیکی کے لینے دینے پر, اب معاملہ یہ آیا کہ اس نے وہ راز والی بات جو اس نے خواب میں دیکھی تھی وہ بھی اس کے سامنے رکھ دی. کل شام تک جو محل تمہارا تھا, تم یہ چاہتے ہو کہ وہ محل اب دوبارہ تمہارے پاس چلا جائے جو مجھے مل چکا. ایسا نہیں ہو سکتا. اب اس نے سوال کیا, یہ بتاؤ کہ یہ تو راز کی بات تھی, خواب کا معاملہ تھا, تمہیں کیسے اس بات کا پتہ چلا, تمہیں کیسے اس بات سے آشنائی ہوئی؟ تو وہ جواب دیتے ہوئے کہنے لگا, وہ ذات جس کے لفظ کن کہنے سے, ہو جا کہنے سے چیزیں ہو جا کرتی ہیں نا, اس رب نے یہ ساری کی ساری بات مجھے بھی بتا دی, اور یہ سارا منظر خواب میں بھی دیکھ چکا ہوں. یہ کہنے کے بعد اس نے با آواز بلند, اس غیر مسلم نے با آواز بلند کلمہ پڑھا, اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. کلمہ پڑھا, مسلمان ہو گئے. اللہ تعالی اس غیر مسلم جو بعد میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا, اس کے اس نیک عمل کا صدقہ ہمیں بھی دل جوئی کا سامان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ اگر غور کریں نا, اس کا صرف ایک عمل تھا, ایک غریب کا دل خوش کرنے والا, ایک بھوکے کو کھانا کھلانے والا, جو 1 درہم کے لیے مارا مارا پھر رہا تھا, اس کو اس کی حاجت سے زائد اس نے دے دیا. اس کا یہ عمل اللہ تعالی جل جلالہ کی بارگاہ میں ایسا قبول ہوا, ایسا قبول ہوا کہ تھا بے ایمان, اللہ تعالی جل جلالہ نے اس کا دل نور ایمان سے منور فرما دیا. دل جوئی کا سامان کرنے کی برکت, صدقے کی برکت, ایک غریب نادار مسلمان کے ساتھ مالی معاملت کرنے کی برکت. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, غور کیجئے, جب غیر مسلم ایک غریب کی مدد کرے, اللہ تعالی کی رحمتیں چھما چھم اس پر برسیں, اور اللہ تعالی ایمان کی دولت اس کا مقدر فرما دے, تو ایک ایمان والا, ایک اللہ کا بندہ, مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا, قرآن کو ماننے والا, اللہ تعالیٰ سے محبت کا دم بھرنے والا, مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیار دل میں رکھنے والا, جب وہ غریبوں کی مدد اور معاونت کرے گا, اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس پر کیسی چھما چھم برسیں گی؟ تو آئیے دل جوئی کا سامان کرنے کی سعادت پاتے چلے جائیں. آپ نے مختلف طرح کے لفظ سنے ہوں گے, دل جوئی, دلداری, غم خاری, غم گساری, یہ جتنے بھی الفاظ ہیں یہ سارے کے سارے ہم معنی ہیں, سب کا مطلب ایک ہی ہے, اور ان کا مطلب ہے دوسروں سے ہمدردی کرنا, انہیں خوشی پہنچانا, ان کے دلوں میں خوشی داخل کرنے کا سامان کرنا وغیرہ. الحمدللہ ہمارے دین میں دل جوئی کی بڑی اہمیت, محلے فتنہ سے بچتے ہوئے جائز طریقے سے مسلمانوں کے معاملات میں ان کی مدد کا سلسلہ جاری رکھی. پڑوسیوں کا خیال کیجئے, اپنے رشتہ داروں کا خیال کیجئے, اپنے اعزہ و اقارب کا دھیان رکھیے, آپ شوہر ہیں اپنی بیوی کا خیال کیجئے, آپ بڑے ہیں اپنے چھوٹے بھائی کا خیال کیجئے, اپنے دیگر رشتہ داروں کی طرف توجہ کیجئے، اور جہاں جہاں اللہ تعالی جل جلالہ نے وسعت عطا فرمائی وہاں وہاں دل جوئی کا سامان کرتے چلے جائیے. اور آپ کی توجہ دلانے کے لیے یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ دل جوئی کا تعلق پیسہ خرچ کرنے سے نہیں ہے. لازمی نہیں ہے کہ آپ پیسہ خرچ کر کے سامنے والے کا دل خوش کریں گے. محبت دے کر، پیار دے کر، وقت آنے پر مفید مشورہ دے کر، کسی بھولے ہوئے کا رستہ بتا کر، نہ محبتیں بانٹ کر، نفرتیں مٹا کر، یہ سارے کے سارے وہ انداز ہیں. کوئی مسلمان ملنے کے لیے آیا کھڑے ہو کر استقبال کر کے، کوئی آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا مسکراتے چہرے کے ساتھ ملاقات کر کے، خندہ پیشانی اور خندہ روئی کے ساتھ ملاقات کر کے، کشادہ روئی کے ساتھ ملاقات کر کے، یہ سارے کے سارے وہ انداز ہیں جو سامنے والے کا دل خوش کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں. اور یہ ساری چیزیں، یہ ساری کی ساری چیزیں، یہ سارے کے سارے انداز، یہ دل جوئی والے انداز میں آتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں یہ سعادتیں نصیب فرمائے. آئیے اس بارے میں چند ایک احادیث طیبہ سننے کی سعادت حاصل کریں. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک کے نزدیک فرائض کی ادائیگی کے بعد نماز پنجگانا، روزہ، حج، زکات، یہ جو چیزیں فرض ہیں نا، ان فرائض کی ادائیگی کے بعد سب سے افضل عمل مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا. فرائض کی ادائیگی کے بعد سب سے بہترین عمل. اور مزید فرمایا، بے شک مغفرت کو واجب کر دینے والی چیزوں میں سے تیرا اپنے مسلمان بھائی کا دل خوش کرنا بھی. جو اپنے مسلمان بھائی کا دل خوش کرنے کا سامان کرتا ہے، یہ مغفرت واجب کرنے والے امور میں سے ہے. اللہ تعالیٰ نہ جانے کتنوں کو اپنے مسلمان بھائی کا دل خوش کرنے کی وجہ سے بخش دیتا ہے. تیسری حدیث شریف کی طرف بڑھیے، میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سر مؤمنا فقد سر اللہ، جس نے کسی مسلمان کو خوش کیا اس نے اللہ کو راضی کیا. مسلمان کو خوش کرنا رب کی رضا پانے کا ذریعہ ہے. مزید سنیے، میرے پیارے آقا ہاشمی مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کا دل خوش کرتا ہے تو اللہ پاک اس خوشی سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے. یہ مسلمان کا دل خوش کیا نا، اس خوشی سے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے جو اللہ پاک کی عبادت اور اس کی وحدانیت بیان کرتا رہتا ہے. یہ فرشتہ رب کی عبادت میں مگن رہتا ہے. یہ فرشتہ اس بندے کے کام کہاں آئے گا؟ آئیے سنیے، یقین جانیے سننے کے بعد ذہن یہی بنے گا کہ آج کے بعد کبھی کسی مسلمان کا دل نہیں دکھائیں گے، کبھی کسی کو اذیت نہیں پہنچائیں گے، کبھی کسی کے لیے کوئی تکلیف کا سامان نہیں کرے کرائیں گے، اور اپنے مسلمان بھائیوں کے دل جوئی کا سامان کرتے رہیں گے. مسلمان بھائی کا دل خوش کیا، اس خوشی کی برکت سے اللہ نے ایک فرشتہ پیدا فرمایا جو اللہ کی عبادت اور اس کی وحدانیت بیان کرنے میں لگا رہا. جب وہ آدمی مرنے کے بعد اپنی قبر میں پہنچتا ہے، مرنے کے بعد اپنی قبر میں پہنچتا ہے تو وہ فرشتہ اس کے پاس آ کر کہتا ہے، کیا تم مجھے جانتے ہو؟ آپ اندازہ کیجئے کیسا وہ وحشتناک ماحول، تنگ و تاریک قبر جس کا تصور بھی بندے کی نیند خراب کر دے، جس کا تصور بھی رونگٹے کھڑے کر دینے کے لیے کافی ہوتا ہے. جب یہ بندہ قبر میں پہنچا، وہ فرشتہ سامنے آیا اور آ کر کہتے ہیں، کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ آدمی کہتا ہے، تم کون ہو؟ وہ کہتا ہے، میں وہ خوشی ہوں جو تُو نے فلاں بندے کے دل میں داخل کی تھی، اور آج اس پریشانی کی گھڑی میں میں تیرا دل بہلانے کے لیے تیرے پاس آیا. میں تجھے دور نہیں جاؤں گا، میں تجھے تیری حجت یاد دلاؤں گا، نکیرین کے سوالات کے جوابات یاد دلاؤں گا، اور قیامت کے دن تیرے ساتھ اٹھوں گا، رب کریم کی بارگاہ میں تیری شفاعت کروں گا، اور جنت میں تیرا مقام دکھاؤں گا. یہاں سے قبر کی وحشت دور کرنے کا سبب یہ خوشی بنی، فرشتوں کے سوالوں کے جواب دینے کا سبب یہ خوشی بنی، قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں شفاعت کا سبب یہ خوشی بنی، اور اس خوشی کی وجہ سے اس بندے کو داخل جنت کر دیا گیا. آپ اندازہ تو فرمائیے کہ کس قدر برکتیں اللہ تعالی جل جلالہ نے مسلمان کا دل خوش کرنے والے کے لیے رکھی. تو میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے نا نیت کریں کہ نفرتیں مٹائیں گے، محبتیں پھیلائیں گے، کبھی کسی کو اذیت دینے کا سامان نہیں کریں گے، مسلمان کا دل خوش کرتے چلے جائیں گے. بعض اوقات ہو جاتا ہوگا، سامنے والے سے غلطی ہو گئی، سامنے والے نے سخت سخت کہہ دیا، کوئی ایسا جملہ کہہ دیا، کوئی ایسی بات کر دی، یا کوئی ایسا انداز اختیار کر لیا جو انداز میرے لیے اذیت رسانی کا، تکلیف رسانی کا سبب بن گیا. اگرچہ ہوتا ہوگا، لیکن صبر یہ تکلیف کے موقع پر ہی کیا جاتا ہے. سامنے والے کے ساتھ محبت کا برتاؤ یہ اسی موقع پر کیا جاتا ہے جب سامنے والے کی طرف سے کوئی اس طرح کا انداز اختیار کیا جائے. اگر سامنے والا محبت سے پیش آ رہا ہے، آپ کے سامنے بیچ بیچ جا رہا ہے، آپ کو آتا دے کر آؤ بھگت کرتا ہے، بڑی محبت کے ساتھ پیش آتا ہے، تو محبت کا جواب تو دیا ہی محبت سے جاتا ہے نا. آپ کا امتحان تو اس وقت ہوگا نا کہ جس وقت سامنے والے نے آپ کے ساتھ کو برا کر دیا، سامنے والے نے آپ کو دکھ درد تکلیف پہنچا دی، کوئی ایسا انداز اختیار کیا، یہ تو اس وقت پتا چلے گا. اور آپ یاد رکھیے کہ برائی کا جواب برائی سے دینا، یہ تو معاشرے میں بھی عام ہے. برائی کا جواب بھلائی سے دینا، یہی مردانگی اور یہی جرات کا سامان کرنے والا کام ہے کہ سامنے والے نے برائی کی، آپ برا کرنے والے کے ساتھ بھی اچھائی کریں. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مختلف مواقع پر ستایا گیا، اذیتیں پہنچائی گئی، تکلیفیں پہنچائی گئی، یہاں تک کہ سرکار علی وقار، مکہ مدینہ کے تاجدار، دو عالم کے مالک و مختار، جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مارے گئے. سرکار نے پتھر کھائے، یہ تو آپ کو کتابوں میں ملے گا، لیکن میرے آقا نے اس آنے والے پتھر کو اٹھا کر واپس مارنے والے کو مارا، یہ کسی جگہ آپ بیان نہیں کر سکتے، کسی بھی جگہ اس طرح کا کوئی مضمون نہیں ملے گا. تکلیف سہنا یہ ہمارے آقا کی سیرت میں ہے، لیکن تکلیف دینا ہمارے آقا کی سیرت میں ہے ہی نہیں. مولانا روم رحمت اللہ علیہ آپ ذکر فرماتے ہیں، بدی را بدی سہل باشد جزا اگر مردی احسن الی من آتا. کہتے ہیں بدی کا جواب بدی سے دینا یہ تو آسان ہے، لیکن بدی کرنے والے کے ساتھ بھلائی کرنا یہی جواب مردی ہے. اگر مردی احسن الی من آتا، اگر تو واقعی مرد ہے نا، مردانگی دیکھا، اگر تو واقعی ہمت والا ہے، ہمت دکھا نا، سامنے والے کو معاف کر دے. بعض اوقات ہماری زبان پر یہ جملے آ جاتے ہیں، جناب ہم شریفوں کے ساتھ شریف ہیں، بدماشوں کے ساتھ بدماش. امیر اہل سنت توجہ دلاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، یہ نہیں، بلکہ یوں ہونا چاہیے کہ ہم شریفوں کے ساتھ شریف اور بدماشوں کے ساتھ ڈبل شریف. اس کو تو زیادہ حاجت ہے اس چیز کی کہ اسے محبت دی جائے، وہ تو پہلے ہی اپنے لیے نفرت کی راہ کو اپنا چکا، وہ پہلے ہی برائی کے رستے پر جا چکا. اگر مزید اس کو برے رستے پر آپ آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ کا یہ برا انداز اس کو اور آگے لے کر جائے گا. اور اگر آپ شفقت دیں گے، محبت دیں گے، پیار دیں گے، شفقت کے ساتھ پیش آئیں گے، نرمی کے ساتھ پیش آئیں گے، عاجزی اور انکساری والا انداز اختیار کریں گے، اللہ کی رحمت سے امید ہے یہ سامنے والا دین کی طرف، نیکی کی طرف، تقویٰ کی طرف، پرہیزگاری کی طرف اور اللہ اور اس کے رسول کی پیروی اور تابع داری کی طرف قدم بڑھائے گا. تو آئیے اطاعت و فرما برداری کی راہ پر چلے اور دوسروں کو چلانے کے لیے دلجوئی کا سامان کرتے چلے جائیں. حضرت سیدنا بشر حافی علیہ رحمت اللہ الکافی فرماتے ہیں، کسی مسلمان کا دل خوش کرنا یہ 100 نفل حج کرنے سے بھی بہتر ہے. 100 نفل حج کرنے سے بہتر کسی مسلمان کا دل خوش کرنا. تو ذہن یہی بنائیے، نفرتیں مٹائیں گے، محبتیں پھیلائیں گے. حضرت سیدنا خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں، قیامت کے بازار میں کسی سودے کی اتنی قیمت نہ ہوگی جتنی دل کا خیال رکھنے اور دل خوش کرنے کی ہوگی. نہیں، بقیہ سارے نیک اعمال پر اجر و ثواب دیا جائے گا، جس قدر اجر و ثواب مسلمان کا دل خوش کرنے پر ملے گا اس سے بڑھ کر اجر و ثواب کسی اور کام میں نہیں ہوگا. حضرت سیدنا مکحول دمشقی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، جو شخص کسی کی دل جوئی کرتے ہوئے فوت ہوا وہ شہادت کی موت مرا. آئیے دل جوئی کا سامان کرتے چلے جائیں. حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا دل جوئی کا ایک انداز آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک رات سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اب مدینہ طیبہ کی گلیوں کا دورہ فرما رہے تھے. آپ کی عادت کریمہ تھی، آپ دورہ فرمایا کرتے تھے، اپنی رعایا اور اپنی عوام کے احوال کی خبر گیری کرنا یہ آپ کا ایک بڑا منفرد انداز تھا. اب چلتے چلتے ایک خیمے کے قریب سے گزرے، آپ کو کسی کے تکلیف میں مبتلا ہونے کی آواز آئی. خیمے کی طرف بڑھے تو خیمے کے باہر ایک شخص بیٹھا ہوا تھا. آپ نے سلام کیا، سلام کرنے کے بعد حال احوال معلوم کیا تو پتا چلا کہ وہ شخص خلیفہ وقت ہی سے ملنے کے لیے آیا تھا. خلیفہ وقت سے ملنے کے لیے آیا، خلیفہ وقت سامنے کھڑے، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ. چہرے سے شناسائی نہیں تھی، پہچان نہیں سکے. اس وقت کیفیت یہ تھی کہ ان کی زوجہ امید سے تھیں اور بچے کی پیدائش کا وقت قریب تھا. امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر تشریف لائے اور اپنی زوجہ محترمہ حضرت سیدتنا ام کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، کیا تم ثواب کمانا چاہتی ہو؟ اپنے گھر میں آ کر اپنی زوجہ محترمہ سے فرما رہے ہیں، کیا ثواب کمانا چاہتی ہو؟ اللہ پاک نے یہ ثواب حاصل کرنے کا ذریعہ تم تک پہنچا دی ہے. انہوں نے عرض کیا، حضور کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا، ایک عورت کے بچے کی ولادت کا وقت قریب ہے اور اس کے پاس کوئی دوسری عورت نہیں ہے. عرض کیا، اگر آپ راضی ہیں تو میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں. آپ نے ارشاد فرمایا، ٹھیک ہے، تم ضروری سامان وغیرہ لے لو. اپنے زوجہ کو ساتھ لیا، رات کی تاریکی میں چلے دوبارہ اسی خیمے میں پہنچے. آپ نے اپنے زوجہ کو اندر بھیج دیا اور خود اس شخص کے پاس بیٹھ گئے. اسے ارشاد فرمایا، آگ جلاؤ. اس نے آگ جلائی، آپ آگے بڑھے. آگ روشن ہو جانے کے بعد ہنڈیا کو چولہے پر چڑھا کر آپ نے سالن تیار کرنا شروع کیا. دوسری طرف بچے کی ولادت ہو گئی. آپ کی زوجہ محترمہ نے اندر سے آواز دی، اے امیر المومنین، اپنے ساتھی کو بیٹے کی خوشخبری سنا دیجیے. جیسے ہی اس شخص نے سنا نا امیر المومنین، پہلے پتا نہیں تھا یہ میری مدد کرنے والے کون ہیں، یہ مشکل کی اس کڑی میں میرا ساتھ دینے والے کون ہیں، کوئی خبر نہیں تھی. لیکن جو ہی لفظ امیر المومنین سنا نا تو ان کی کیفیت عجیب ہو گئی اور جہاں تھے وہاں سے فوراً عجباً تھوڑا سا پیچھے کی طرف ہٹے. امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرمانے لگے، جیسے بیٹھے تھے ویسے ہی بیٹھے رہو. پھر آپ نے ہانڈی اٹھا کر اپنے زوجہ کی طرف بڑھائی اور ارشاد فرمایا، خاتون کو پیٹ بھر کر کھانا کھلاؤ. پھر آپ نے اس شخص کو بھی کھانا دیا جو خیمے کے باہر بیٹھا ہوا تھا، جو اندر والی خاتون کا شوہر تھا، اور ارشاد فرمایا، کل صبح تم میرے پاس آ جانا، میں تمہاری ساری ضروریات کو پورا کر دوں گا. جب وہ شخص صبح آپ کے پاس آیا تو آپ نے اس بچے کے لیے وظیفہ جاری کیا اور اس آنے والے کو اس کی حاجت کے مطابق مال بھی دے دیا. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، عطائے فاروقی آپ نے دیکھی. حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنی رعایا کی خبر گیری کے لیے مدنی دورہ فرمایا کرتے، مدینہ طیبہ کی گلیوں میں آپ تشریف فرما ہوا کرتے. بعض اوقات ایسا انداز بھی ہوتا کہ آپ مدینہ طیبہ شہر سے بھی باہر چلے جاتے تاکہ پتا چلے کوئی قافلہ کسی جگہ پڑاؤ ڈالا ہوا ہو، کسی جگہ خیمے لگا کے بیٹھے ہوئے ہوں، ان قافلے والوں کو کسی چیز کی حاجت نہ ہو. آپ کا یہ منفرد انداز تھا. اور یہاں جب حاجت پیش آئی کہ ان کی مدد کے لیے کسی خاتون کو بھی ہونا چاہیے تو آپ نے کسی کے دروازے پر دستک نہیں دی، اپنے گھر میں پہنچے، اپنی زوجہ محترمہ کو بیدار کیا اور ان کو بیدار کر کے وہاں کے تمام تر معاملات ان کے سپرد کیے. کیسا دل جوئی کا سامان ہوا ہوگا اس مسافر، اس خیمہ لگانے والے کے لیے، اور کس قدر امیر المومنین کے دل میں محبت پیدا ہوئی ہوگی. مسلمانوں کا امیر اور مسلمانوں کی اس انداز میں خبر گیری کرنے والا، اس انداز میں حاجت روائی کرنے والا، اور اس پیار بھرے انداز میں رات کی اس گھڑی میں جب اپنے بھی ساتھ دینے کے لیے بعض اوقات تیار نہیں ہوتے، کیسا دل جوئی کا سامان آپ نے فرمایا. تو میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اس ادائے فاروقی کو بھی سننے کے بعد یہ نیت کریں کہ نفرتیں مٹائیں گے محبتیں پھیلائیں گے. آئیے مزید آگے بڑھیں. حضرت سیدنا امام حسن سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے نواسے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی جان، آپ کچھ ایسے مساکین کے پاس سے گزرے جو راستے میں بیٹھے لوگوں سے سوال کر رہے تھے، زمین پر بکھرے ہوئے روٹی کے ٹکڑے کھا رہے تھے. آپ قریب سے گزرے، آپ نے سلام کیا. انہوں نے سلام کا جواب دینے کے بعد عرض کی، اے نواسا رسول، آئیے نا ہمارے ساتھ کھانا تناول کیجیے، ہم اپنے انداز کو بھی دیکھیں اور اپنے اکابرین کے انداز کو بھی دیکھیں. ہمیں اگر کوئی گندے کپڑوں والا، میلے کچیلے کپڑوں والا سلام لینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھائے، ہماری کیفیت کیا ہوتی ہوگی؟ اور اگر کوئی زمین پر بیٹھ کر، روڈ پر بیٹھ کر کھانا کھا رہا ہو اور ہمیں کھانے کی دعوت دے، یا روڈ ایک طرف رہا، ہمارے معیار کے مطابق کوئی جگہ نہ ہو، کسی ہوٹل میں بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے، وہ ہوٹل ہمارے معیار کے مطابق نہیں ہے، اگر وہاں میں کوئی دعوت دے تو شاید ہم بیٹھ کر کھانا کھانے کے لیے، یا اس کی دعوت قبول کرنے کے لیے، اس کا دل جوئی کا سامان کرنے کے لیے شاید ہم تیار نہ ہوں. یہاں دعوت کس کو دی جا رہی ہے؟ نواسا رسول کو. یہاں دعوت دی جا رہی ہے جنتی نوجوانوں کے سردار امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کو دعوت دی گئی، اے نواسا رسول، ہمارے ساتھ کھانا تناول فرمائیے. جب انہوں نے کھانے کی دعوت دی، آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ تکبر کرنے والوں کو، بڑائی چاہنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. یہ کہنے کے بعد آپ ان کے ساتھ بیٹھے اور کھانا تناول فرمانے لگے. کیا عاجزی والا انداز تھا اور کیا دل جوئی والا انداز تھا! آپ نے کوئی اس طرح کا نفرت والا انداز اختیار نہیں کیا، بلکہ محبتیں بانٹی، دل جوئی کا سامان فرمایا. آپ ساتھ بیٹھ گئے، کھانا تناول فرمایا. جب کھانے سے فارغ ہوئے، جانے لگے، سلام ارشاد فرمایا، اور سلام کرنے کے بعد ارشاد فرمانے لگے، تم نے میری دعوت کی، میں نے تمہاری دعوت کو قبول کیا، اب تم میری دعوت کی بھی قبول کرو اور میرے گھر پر کھانے کے لیے چلو. آپ نے کھانے کی دعوت بھی دے دی. نہیں، ایک تو ان کے ساتھ یہاں بیٹھ کر کھانا تناول کر کے ان کا دل جیت لیا، دل جوئی کا سامان کیا، ان کے دل میں خوشی داخل کرنے کا سامان کیا، ساتھ گھر جانے کی دعوت بھی دے دی. اور جب یہ غریب لوگ آپ کے گھر میں آئے، آپ نے انتہائی عمدہ کھانے تیار کروائے اور ان کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلایا. کیا پیارے انداز تھے ہمارے اکابرین کے! اللہ تعالی جل جلالہ کہ ان پر رحمتیں ہوں، ان کے صدقے ہم سب کی مغفرت ہو. اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، امام علی مقام کا انداز ہمارے سامنے آیا، باوجود عالی مرتبہ ہونے کے آپ نے مسکینوں غریبوں کی دلجوئی کا سامان فرمایا، بدلے میں اپنے گھر میں دعوت بھی دی. اس واقعے میں کیا ہمارے لیے مدنی پھول نہیں ہے؟ کیا ہمارے لیے سیکھنے کا سامان نہیں ہے؟ اتنے سارے مدنی پھول ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں. آئیے ہم بھی نیت کریں کہ نفرتیں مٹائیں گے، محبتیں پھیلائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کرے کہ ہم واقعی حقیقی معنی میں مسلمانوں سے محبت کرنے والے بنیں اور دل جوئی کا سامان کرنے والے بنیں. آپ کے سامنے ایک حدیث شریف رکھوں. ایک آدمی اپنے بستی سے چلا اور سامنے والی بستی میں اس کا ایک مسلمان بھائی رہتا ہے، اس سے ملاقات کا ارادہ لے کے جا رہا. فَأَرْسَدَ اللَّهُ لَهُ مَلَكًا عَلَى مَدْرَجَتِهِ، اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ایک فرشتے کو انسانی صورت میں اس کے رستے میں بٹھا دیا. جب یہ چلتا 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 اس فرشتے کے قریب سے گزرنے لگا، فرشتہ انسانی صورت میں، کہتا ہے، اینا تورید، کہاں کا ارادہ لے کے جا رہے ہو؟ یہ کہتا ہے، اورید وقن لہ فی قریت اخرى، وہ جو سامنے والی بستی ہے نا، اس بستی میں میرا ایک مسلمان بھائی رہتا ہے، میں اس سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں. فرشتے نے اگلا سوال کیا، هل لك علیہ من نعمۃ تربها، یہ بتا تیرا اس کے ساتھ کوئی لین دین کا معاملہ جو نمٹانے کے لیے جا رہے ہو؟ عام طور پر آنا جانا اسی طرح سے ہوتا ہے، کوئی لینا ہوتا ہے، کوئی دینا ہوتا ہے، کوئی دیگر معاملات ہوتے ہیں، کیا لین دین کا معاملہ جو نمٹانے کے لیے جا رہے ہو؟ وہ بندہ جواب دیتے ہوئے کہتا ہے، لا انی احببتہ فی اللہ، میرا اس کے ساتھ کوئی لین دین کا معاملہ نہیں، میں تو صرف اللہ کی رضا کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں، اس کے علاوہ کوئی معاملہ نہیں، وہ بھی اللہ کا بندہ، میں بھی اللہ کا بندہ، صرف رب کی رضا کا طالب بن کے میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ جب یہ بات کی، فرشتہ کہتا ہے سنو، میں بھی عام آدمی نہیں ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، اور میرے رب نے یہ تجھے یہ پیغام دینے کے لیے بھیجا کہ جیسے تو اپنے اس بھائی سے محبت کرتا ہے نا، تیرا رب بھی تجھ سے ایسے ہی محبت کرتا ہے۔ مسلمان کی محبت مقام محبوبیت پانے کا ذریعہ ہے، مسلمان کی محبت اللہ کا قرب دلانے کا ذریعہ ہے، مسلمان کی محبت مقام قرب کی طرف بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ تو آئیے نیت کریں کہ نفرتیں مٹائیں گے، محبتیں پھیلائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیو، آئیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دو فرامین آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ جب یہ انداز ہم اختیار کریں گے نا، اور ذہن یہ ہوگا، سوچ یہ ہوگی، اور اپنے فکر کا زاویہ اس طرف چل پڑے گا کہ مجھے ہر ایک سے محبت کرنی، مجھے دل میں کسی مسلمان کا بغض نہیں رکھنا، دل میں کوئی کینہ پروری کا سامان نہیں کرنا، میرا دل مسلمانوں کے معاملے میں کشادہ ہوگا، اپنے آپ سے ہر مسلمان کو بہتر جاننا، یہ انداز اگر اختیار کرنے کے لیے چلیں گے تو اس میں بنیادی دولت جس کا حصول بہت ضروری ہے وہ ہے عاجزی اور انکساری کی دولت۔ دل میں کوئی تکبر نہ ہو۔ یہ جو بے رخی والا انداز اختیار کرنے کا سلسلہ ہوتا ہے، کو سلام لینے کے لیے آیا تو ہم سلام بھی بعض اوقات چہرہ دیکھ کر لیتے ہیں، اچھے لباس والا ہے کوئی بھی ہو، کوئی جان پہچان نہیں ہے، تو ہم ہو سکتا ہے کہ اس کا لباس دے کر، ٹھاٹ باٹ دے کر، اس کی ظاہری وضاحت دے کر استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اور اگر کوئی غریب آ جائے، نادار آ جائے، مفلس آ جائے، کلاش آ جائے، جس بیچارے کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ آ جائے، تو شاید ہمارا بولنے کا انداز ہی کچھ اور ہو۔ تو بنیادی دولت جس کا حصول لازمی ہے وہ ہے عاجزی اور انکساری کی دولت۔ عاجزی کے تعلق سے دو احادیث طیبہ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ پاک اسے بلندی عطا فرماتا ہے، اور جو اپنے مسلمان بھائی پر بلندی چاہتا ہے، اللہ پاک اسے پستی میں ڈال دیتا ہے۔ تو ظاہری طور پر جو پستی نظر آ رہی ہوتی ہے وہ پستی نہیں ہوتی، وہ عاجزی اور انکساری کا اختیار کرنا، فقد رفعہ اللہ، اللہ درجے بلند فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو بلندی عطا فرما دیتا ہے جو اپنے بھائی کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، اور جو تکبر کرنے والا ہے، پڑھائی چاہنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اسے پستی میں ڈال دیتا ہے۔ دوسری حدیث سنیے، میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک عاجزی کرنے والوں سے محبت اور تکبر کرنے والوں کو ناپسند فرماتا ہے۔ اللہ تو عاجزی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، تکبر کرنے والے، غرور کرنے والے، اور ہم جو مادی کرے نیز کا نعرہ لگانے والے، وہ جیسا کون ہے، اللہ ایسوں کو پسند نہیں کرتا۔ آئیے، امیر اہل سنت نے دعا کی، اسی دعا کی برکتیں ہم بھی حاصل کرتے ہیں۔ امیر اہل سنت اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں، فخر و غرور سے تو مولا مجھے بچانا، آمین۔ اللہ ہم سب کو غرور و تکبر سے بچائے، فخر و غرور سے تو مولا مجھے بچانا، یا رب مجھے بنا دے پیکر تو عاجزی کا، آمین۔ بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ کے سامنے ماضی قریب کے ایک زبردست عالم دین، ان کا انداز رکھتا ہوں، غزالی زمان راضی دوران، حضرت علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمتہ اللہ علیہ۔ آپ دل جوئی کرنے کے عادی تھے، آپ کا انداز یہ تھا کہ آپ سامنے والوں کے ساتھ بڑی محبت سے ساتھ، بڑی نرمی کے ساتھ، بڑی شفقت کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ منقول ہے ایک بار ایک صاحب نے اپنے بھانجے کی شادی میں کاظمی شاہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ کو دعوت دی، نکاح پڑھانے کی درخواست، آپ نے دعوت قبول فرما لی۔ نکاح کے لیے عصر اور مغرب کا درمیانی وقت طے کیا گیا، بارات آنے میں کچھ دیر ہو گئی ہوگی، وہ صاحب مغرب کی نماز کے بعد آپ کو لینے کے لیے آئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، حاجی صاحب آپ نے تو عصر کے بعد نکاح کا فرمایا تھا، اب تو مغرب بھی ہو گئی، اور اپنی جو مصروفیت تھی نا، ایک آدمی فارغ ہے، فارغ آدمی کا ایک گھنٹہ اوپر نیچے ہو جائے اسے مسئلہ نہیں ہوتا. آپ کی اس وقت کی جو مصروفیت تھی، اثر سے مغرب کے درمیان والا وقت وہاں دیا تھا، اور مغرب کی نماز کے بعد آپ کے اپنے پوتے کا گھر میں عقیقہ تھا، اور جس وقت یہ صاحب لینے کے لیے آئے تھے اس وقت گھر میں مہمانوں کی آمد و رفت کا سلسلہ شروع ہو چکا. آپ نے ارشاد فرمایا میرے پوتے کا عقیقہ ہے، مہمان آئے ہوئے ہیں. وہ صاحب کہنے لگے حضور شفقت فرما دیجئے، کچھ دیر تو ہو گئی ہے لیکن ہماری خواہش یہ ہے کہ یہ نکاح آپ پڑھائیں. غزالی زمان آپ ارشاد فرمانے لگے ٹھیک ہے چلو تمہارے بیٹے کا نکاح پڑھا آتے ہیں. جس لباس میں تھے اسی لباس میں آپ چلے. صاحبزادگان میں سے کسی نے عرض کی کہ حضور لباس تبدیل فرما لیجئے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں ابھی تھوڑی دیر میں آ رہا ہوں، واپسی پر اگر جو کرنا ہوگا نا وہ کر لیں گے. اب وہاں پہنچے، بڑے اطمینان کے ساتھ نکاح پڑھایا، اور صاحب خانہ کہتے ہیں کہ غزالی زمان رحمت اللہ علیہ، حالانکہ آپ کو جلدی تھی، گھر میں مہمان موجود تھے، آپ نے اطمینان سے نکاح پڑھایا، اور نکاح پڑھانے کے بعد طویل دعا فرمائی اطمینان کے ساتھ، چین سکون اور قرار کے ساتھ، کوئی جلدی والے آثار چہرے پر نمایاں نہیں تھے، بڑے اطمینان کے ساتھ پورا پورا وقت دیا. اور صاحب کا بیان ہے کہ آپ کو واپسی بھی جلدی جانا تھا، گھر میں مہمان بھی موجود تھے، اس کے باوجود اتنا وقت عطا فرمایا کہ ہم سب کا دل خوش ہو گیا. کیا ہم ایسے انداز اختیار کر سکتے ہیں؟ بعض اوقات بالکل فارغ آدمی بھی وہ تھوڑا بہت اونچ نیچ ہو جائے نا تو طبیعت میں ہیجانی کیفیت پیدا ہو جاتی. تمہیں پتا نہیں یہ وقت کون سا دیا تھا، تم مجھے فارغ سمجھتے ہو، میں نکما آدمی ہوں. حالانکہ صبح سے لے کر اب تک کوئی مصروفیت نہیں تھی، سوشل میڈیا کی زینت بنا ہوا تھا. تو خام خواہ اپنے آپ کو مصروفیت کے بہانے میں ڈال کر سامنے والے کا دل دکھانے کا سامان بعض اوقات کر دیا جاتا ہے. یہی غزالی زمان، ان کے بارے میں ایک اور دلجوئی کا انداز آپ کے سامنے رکھو. ایک عالم صاحب کا بیان ہے، ایک مرتبہ مدینہ الاولیاء ملتان شریف شہر کے اندرونی علاقے سے ایک غریب آدمی آیا، اگر کہنے لگا حضور میرا جی چاہتا ہے میں اپنے گھر میں محفل میلاد کرواؤں، اور ارادہ یہ ہے کہ آپ تشریف لے آئیں اور اپنے بیان سے اپنے واز سے ہمیں مستفید فرمائیں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، وقت طے ہو گیا، عشاء کی نماز کے بعد محفل میلاد ہونی تھی، آپ اپنے وعدے کے مطابق وہاں چلے گئے. جس وقت وہاں پہنچے نا تو وہ عالم صاحب فرماتے ہیں کہ اس وقت گھر میں اس محفل کے لیے چار پانچ افراد کے سوا کوئی بھی نہیں تھا. غزالی زمان کی شخصیت سے جو حضرات واقف ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ کس قدر قداور شخصیت ہے غزالی زمان راضی دوران، کس قدر عظیم شخصیت. غزالی زمان کا مطلب ہے اپنے دور کے امام غزالی، راضی دوران کا مطلب ہے اپنے دور کے علامہ فخر الدین راضی. اتنی بڑی قداور شخصیت، چار پانچ افراد کے علاوہ کوئی گھر میں موجود نہیں تھا. آپ تشریف فرما ہوئے، کچھ لوگ بعد میں آئے لیکن کوئی بڑا اجتماع کا سلسلہ نہیں تھا. آپ نے بات فرمانا شروع کیا. بعض اوقات ایک انداز ہوتا ہے کہ مجمع زیادہ ہوگا بیان کا انداز کچھ اور ہوگا، مجمع کم ہوگا گفتگو کا انداز کچھ اور ہوگا، مجمع زیادہ نعت پڑھنے کا انداز کچھ اور ہوگا، مجمع کم ہے نعت پڑھنے کا انداز کچھ اور ہوگا. بعض اوقات ہم جیسوں کی طبیعتوں میں یہ انداز اختیار ہوتا ہے، ہم جیسے بعض اوقات اس راہ پہ چل پڑتے ہیں. لیکن انہوں نے اس بالکل مختصر سے اجتماع میں ایک گھنٹہ بیان فرمایا، ایک گھنٹہ بیان کرنے کے بعد جب وہاں سے واپس چلے تو واپسی پر صاحب خانہ غریب تھے، کوئی کسی قسم کا کوئی نذرانہ پیش نہیں کیا گیا. غزالی زمان جب وہاں سے نکلے آپ کے ساتھ جو صاحب تھے وہ کہتے ہیں چہرے پر اطمینان، سکون، وقار اور بڑا چین والا ماحول تھا. آپ رستے میں ارشاد فرمانے لگے مولانا اگر میں اس کے گھر بیان کے لیے نہ جاتا، اس کے گھر واز کے لیے نہ جاتا، اس کی دل شکنی ہو جاتی، اس کا دل ٹوٹ جاتا، اور میرے جانے سے اس کا دل کتنا خوش ہوا ہوگا. کوئی کسی قسم کی لالچ، طلب، غرض کچھ بھی نہیں. آپ گئے، ایک گھنٹہ آواز فرمایا، اس کے بعد واپس آ گئے. کوئی اس طرح کا جملہ زبان پر نہیں آیا، یار مجھے بلا لیا، مجمع تو اکٹھا ہی نہیں کیا، مجھے بلا لیا، محلے میں کوئی اعلان کر دیتے، گھر گھر جا کر بتا دیتے، میرا نام سن کر لوگ جمع ہو جاتے، اس نے میری قدر نہیں کی، کوئی ایسا جملہ آپ کی زبان پر نہیں آیا. جملہ آیا تو کیا، نہ جاتا اس کا دل ٹوٹ جاتا، میرے جانے سے کتنا دل خوش ہوا اس کا. اور آج اگر ہم امیر اہل سنت کی ذات گرامی کو دیکھیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، دل جوئی کا سامان کرنا کوئی آپ سے سیکھے، کیسا محبت بڑا انداز، کو ملاقات کرنے کے لیے آئے، بعض مواقع اس طرح جو دیکھنے میں آئے، ملاقات کرنے کے لیے آیا، اس کے چلنے میں تھوڑی سی دقت محسوس ہو رہی ہے، امیر اہل سنت نے مزاج پرسی فرمائی، کو پٹی میرا بندی ہوئی ہے، امیر اہل سنت نے اس کے بارے میں پوچھ لیا، کو اور آزمائش محسوس ہو رہی ہے، اس کے بارے میں بات کر لی. اور میرا حسن ظن ہے کہ اس وقت روئے زمین پر سب سے زیادہ عیادت کرنے والی شخصیت کا نام الیاس قادری، سب سے زیادہ بیماروں کی عیادت کرنے والی شخصیت، سب سے زیادہ فوت شدگان کی تعزیت کرنے والی شخصیت کا نام امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس قادری. پہلے گھروں میں جانے کا معمول ہوا کرتا تھا، اور اب حفاظتی امور کے معاملات کی وجہ سے آپ وہ سفر اس انداز میں نہیں فرماتے، لیکن اب بھی اگر دیکھیں نا تو کسی کے نام صوتی پیغام جا رہا ہوتا ہے وائس میسج کی صورت میں، کسی کے نام کو ویڈیو پیغام جا رہا ہوتا ہے، کسی نہ کسی انداز میں، کسی نہ کسی انداز میں اب بھی آپ دل جوئی کا سامان فرما رہے ہوتے ہیں، محبتیں بانٹ رہے ہیں، محبتیں بانٹ رہے ہیں. اس وقت دعوت اسلامی جو پوری دنیا میں پہنچی نا، اور دنیا کے کتنے ہی مقامات پر الحمدللہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا پیغام عام ہوا، اگر اس کے پس منظر میں دیکھنے جائیں گے، مبلغین دعوت اسلامی کی کوششیں آپ کے سامنے نظر آتی ہیں، لیکن سب سے بنیادی کردار جو ہے نا وہ امیر اہل سنت کے دل جوئی کے انداز کا ہے، امیر اہل سنت کی محبتیں بانٹنے کے انداز کا ہے. جتنے بھی دعوت اسلامی والے ہیں، میرا حسن ظن ہے آپ کسی بھی دعوت اسلامی والے کے پاس بیٹھیں گے نا، تو اس کے پاس امیر اہل سنت کی دل جوئی کے، امیر اہل سنت کے محبتیں بانٹنے کے، امیر اہل سنت کے شفقتیں فرمانے کے ایک سے ایک واقعات موجود ہوں گے. تو آئیے ہم بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ نفرتیں مٹائیں گے، محبتیں پھیلائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو دل جوئی کے انداز اپنانے کے لیے مختلف طرح کے کام ہیں جو کیے جا سکتے ہیں، اس میں مریضوں کی عیادت، جنازے میں شرکت، کسی کا نقصان ہو جانے پر محبت کے دو بول بول دینا، وقتاً فقتاً رضائے الہی کے حصول کے لیے مسلمان بھائیوں سے رابطہ، نرمی اور بھلائی کے ساتھ پیش آنا، ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرنا، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کرنا، مسلمانوں کو کھانا کھلانا، دعوت دینا، اپنے آرام و سکون کی قربانی دے کر دوسروں کو آرام پہنچانا، یہ مختلف طرح کے انداز ہیں جو دل جوئی کا سامان کرنے کے لیے اپنائے جا سکتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جتنے بھی کام عرض کیے نا، مریض کی عیادت، باقاعدہ سے آپ کو عیادت المریض پر فضیلتیں ملیں گی. دل جوئی کا سامان کرنا، باقاعدہ سے کئی ایک فضائل آپ کو کتب احادیث میں ملیں گے. تعزیت کرنا، جو کسی مصیبت زدہ سے تعزیت کرے، اللہ تعالی مصیبت زدہ جتنا ثواب اسے بھی عطا فرماتا ہے. مسلمان کو دیکھ کر مسکرا کر ملنا، مسلمان کو دیکھ کر مسکرانا، اس پر بھی صدقے کا ثواب ہے. دوسروں کی پریشانی دور کرنا، ضرورت مند کو قرضہ دینا، تنگ دست مقروض کو مہلت دینا، کسی کی حاجت پوری کرنا، یہ سارے کے سارے وہ انداز ہیں جو دل جوئی کرنے والے انداز ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ توفیق رفیق مرحمت فرمائے کہ ہم باقاعدہ سے اپنی یہ سوچ بنانے میں کامیاب ہو جائیں کہ نفرتیں مٹائیں گے، محبتیں پھیلائیں گے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.
میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ.